أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشر الله ثم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا اكتالوهم أو وزنوهم يخسرون. صلوات. ماہ مبارک رمضان 1432 ہجری کا یہ ماہ مبارک، اب ہماری 4 تقاریر باقی ہیں آج کی تقریر کو شامل کرتے ہوئے، لیکن مسئلہ یا پرابلم یہ ہوا کہ جو تقاریر اب تک ہوئی ہیں تقریباً ہر تقریر کا ٹاپک یا سبجیکٹ انکمپلیٹ رہ گیا. تھوڑی تھوڑی باتیں ابھی تک جو کچھ بیان کیا گیا اس کی وضاحت باقی ہے. تو یہ 4 تقاریر شاید کسی نئے سبجیکٹ یا کسی نئے ٹاپک یا کسی نئے عنوان پہ نہیں ہو سکیں گی، اور ذرا سا ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا کہ جو پرانی تقریروں میں یا تھے نہیں، مگر جو ان میں نہیں تھا تو اب کون آئے گا، اور اگر تھے مگر ان کی میموری ویسی ہی ہے جیسے مومنین کی ہوتی ہے کہ مجلس سن کے نکلتے ہیں، ابھی گیٹ پر بھی نہیں جاتے سب بھول چکے ہوتے ہیں مولانا نے کیا پڑھا. جو لوگ کہتے ہیں بہت سارو پڑھو چھے، تو ان سے بھی پوچھو کہ بھئی کیا سارو پڑھا، تو ان کو نہیں معلوم. اور جو کہتے ہیں کہ بھئی آج بہت بور کیا، تو وہ تو خیر ان کو تو یاد ہی نہیں رہے گا کہ کیا پڑھا کا، اتنا ہم بور ہو رہے. تو ان کے لیے بھی تھوڑا پرابلم ہوگا میری باتوں کو سمجھنا، لیکن سب سے اہم بات جو مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ اب یہ 4 دن جو ہماری لاسٹ 4 اسپیچز، یہ اس کے اندر ہمیں ٹائم کی پابندی کا خیال کرنا ہے، نہ بہت شارٹ اور نہ ہی 45 منٹ سے زیادہ. 2-3 منٹ ہو جائیں تو اتنا تو آپ بھی معاف کریں گے. سورہ تطفیف کی یہ آیت 2 یا 3 مرتبہ تلاوت کی گئی تھی، ترجمہ بھی 1 مرتبہ ہوا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ جو ہماری عام زندگی میں قرآن نے بہت ہی بہترین ہمیں ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک فارمولہ عطا کیا، اور ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری قوم کے وہ سارے پرابلم ہمارے سامنے آتے ہیں، جس کے نتیجے میں میں نے پرسوں رات کی مجلس میں عرض کیا کہ اعمال کر رہے ہیں، اللہ سے سب کچھ مانگ رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی دل مومن، رشتہ دار، سگے بھائی اور اس کے خلاف نفرت، عداوت، بغض اور کینے سے بھرا ہوا. ویل للمطففین، اب یہ متففین کا جو ترجمہ قرآن میں آیا ہے وہ اپنی جگہ، جو تفسیر ہے اس کے اعتبار سے ترجمہ یہ، ساری خرابی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب دینے کا مرحلہ آتا ہے تو کم ہی دیتے ہیں، واذا کالوہم اور وزنوہم یخسرون، اور جب وہ لیتے تو ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ بڑھا کے لیتے ہیں. جس کو تھوڑا سا اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا کہ اپنے رائٹس اور حقوق ہر ایک کو یاد ہے، اپنی ڈیوٹیز اور اپنی ریسپانسبلٹیز اور اپنی ذمہ داریاں کسی کو یاد نہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو دین کے اعتبار سے بھی انتہائی نقصان دہ، اور دنیا کے اندر بھی اس طرح سے سسٹم نہیں چل سکتا. اب یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کی عموماً جو مثالیں لوگ دیتے ہیں وہ اتنی ہائی کلاس کی مثالیں ہوتی ہیں کہ اسے لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی کام نہیں آتا. تو میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. یہ بنو عباس اتنے مظلوم تھے اور مظلوموں کے اتنے ہمدرد تھے کہ بار بار ائمہ طاہرین کے پاس آتے تھے کہ آپ کے خاندان پہ بڑا ظلم کیا اور یہ جو حکمران گزرے ہیں انہوں نے آپ کے خاندان پہ اتنا ظلم کیا. ایک بار ہمیں تو اقتدار مل جائے پھر دیکھی کہ ہم کس طرح سے آل محمد کی خدمت کرتے ہیں. ان کا نعرہ ہی یہ تھا رضا لے آل محمد. ہم جو بھی جہاد کر رہے ہیں ہمیں خود اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, ہم سب کچھ آل محمد کی رضا مندی اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن کیا تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ جب یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے, ان کو اپنا ٹارگٹ اچیو ہو گیا, اپنے مقصد کے اعتبار سے اقتدار مل گئے, تو ان کے مظالم ان سے کم نہیں تھے. ایک کربلا کو اگر ہم ہٹا دیں کہ کربلا سے زیادہ بڑا ظلم تو دنیا کی تاریخ میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا, اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ان کے مظالم شاید ان سے بھی زیادہ ہوں جو ان سے پہلے گزرے. ہارون رشید نے کوئی کم ظلم کیے؟ مامون رشید نے کوئی کم ظلم کیے؟ متوکل عباسی تو ہر وقت ایک ہی بات کہتا, فیالتنی کنتو ماک فاقوز ماک, اے یزید کاش میں تیرے ساتھ ہوتا. یزید تو جو تو نے کیا ہے میں بھی تیرے ساتھ شامل ہو کے اس کامیابی کو حاصل کرتا. اور اپنی حد تک اس کو جتنا موقع ملا اس نے کربلا کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی, بلکہ اکثر مجتہدین کہتے ہیں کہ حائر وہ جگہ کے جہاں پہ جا کے مسافر کو اختیار ہے چاہے نماز پوری پڑھے چاہے نماز قصر پڑھے. دنیا میں چار یہ جگہ ہیں جن میں چوتھی چیز کربلا. تو بہت سارے مہاراج کا کہنا ہے کہ حائر سے مراد ہی وہ جگہ جہاں پہ وہ پانی آ کے رک گیا اور پانی آ کے حیران ہو گیا جو متوکل کے حکم سے دریائے فرات کا رخ موڑا گیا. تو اب یہ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں, یہ ہسٹری آپ سنتے رہتے ہیں اور وقت بہت کم ہے اور بہت قیمتی ہے, تو کہہ یہ رہا ہوں کہ مثال یہ دی جاتی. یقیناً یہ بھی ویل للمطففین کی بہترین مثال کہ جب اپنے پہ ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت ان کی فریاد سنو, اس وقت ان کی مظلومیت سنو, اور جب خود انہیں وہی پوزیشن ملی. مگر یہ ایک ایسی مثال ہے کہ ہم اس کو دور سے دیکھتے ہیں کہتے بہت برے تھے, ہمارے گھروں میں اس کا کیا دخل. تو ڈبل اسٹینڈرڈ والی مثالیں اپنے گھروں میں آ کے آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ قرآن جو کنڈیم کر رہا. مثلا چھوٹی سی بات, اور آج سے 30 سال پہلے اسی ماہ مبارک رمضان میں جب میں تقریریں کرتا تھا اور مجھے پورا رمضان گالیاں پڑتی رہتی تھی اور کوسنے ملتے رہتے تھے. میں نے لفظ کوسنے استعمال کیا, بدعا نہیں, بدعا مرد دیتا ہے, کوسنے عورتیں دیتی ہیں. تو خیر خلاصہ یہ کہ 30 سال پہلے, اب تو الحمدللہ پوزیشن بدل گئی ہے, لوگ بھی بہت زیادہ ماہر ہو گئے, تو اب ہم جیسے بچے کچے علم کے اعتبار سے بچ نکلتے ہیں. اب ٹارگٹ مرجے, اب ٹارگٹ مشتحد, اب ٹارگٹ چاند کے حوالے سے نائب امام بنتے ہیں. اب ہمیں کون دیکھے گا؟ خرگوش کا شکار کھیلنے والا جب ہاتھی کا شکار کھیلنے لگے تو خرگوش کی تو اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں. لیکن جب نئے نئے تھے ہمارے یہاں, ہماری قوم نئی نئی شکاری بنی, تو جب پورا ماہ مبارک رمضان 1980s میں کھاردر دیکھ رہا ہوں, کتنے ہی چہرے کھاردر والے, تو مثلا وہ بھی اسی چیز کی ایک مثال تھی ویل للمطففین, کہ بھائی ہم نے جا کے, اس وقت یہ موضوع بہت چلتا تھا, جا کے عورتوں کے حقوق بتائے, جس میں یہ بھی بتایا کہ بہو جب آتی ہے گھر میں تو وہ بہو آئی, کوئی نوکرانی نہیں آئی ہے کہ بغیر تنخواہ کے آپ نے کہا کہ ایک نوکرانی مل گئی, بغیر خریدے ہوئے کنیز مل گئی, اس کے بھی کچھ حق ہیں اس گھر میں آنے کے بعد, بلکہ شاید اس کے حق اس گھر میں رہنے والوں سے زیادہ. لیکن خیر میں وہ تقریریں نہیں دوہرا رہا, میں تو وہ کوسنے دوہرا رہا ہوں. تو وہ اس وقت یہی بات ہوتی تھی, اب بزرگ خواتین تھی ناراض ہو جاتی, اور بزرگوں کے کوسنے تو آپ کو پتا ہے نا ان عورتوں کے, تو ان کا خلاصہ صرف ایک بات کہ 30 سال یا 20 سال ہم نے جس دن کے انتظار میں گزارے, 30 سال پہلے ہم بھی بہو بن کے آئے, کیا ظالم تھی ہماری ساس اور کیا خونخوار تھی ہماری ساس. یہ بات کی جا رہی ہے 80s میں, یعنی 50s کے بارے میں. مولانا آپ کو کیا بتا, سلبٹے میں پورے محلے کا مسالہ لا کے ہم سے وہ اس کو پسواتی تھی, اور ذرا سی غلطی ہوئی تو وہی بٹا اٹھا کے انگلیوں کو مارتی تھی. یہ ہماری انگلیاں جو ٹیڑھی ہو گئی ہیں یہ ہمارے ساس کے مظالم کا نتیجہ. اور آج 30 سال ہم نے ایک ہی خیال میں گزارے, ہمارا بھی وقت آئے گا, ہم بھی ایک دن ساس بنیں گے, ہماری بھی بہو آئے گی, گن گن کے بدلے لیں گے, لیکن یہ کیا دھاندلی آپ لوگوں نے مچا لی کہ جب ہمارا ٹائم آیا بدلہ لینے کا ہم ساتھ بنے تو اب کہا جا رہا ہے کہ خبردار بیٹی پر تو پھر بھی تمہیں حق ہے پریشر ڈالنے کا لیکن بہو کے اوپر اس قسم کا کوئی حق نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اچھے بھلے کچھ گھر میری وجہ سے اجڑ جائیں یا برباد ہو جائیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ویل للمطففین کہ اب بہو آج سے 50 سال پہلے جو داسی بن کے آیا کرتی تھی گھروں, وہ یہی سوچتی تھی کہ آج میں یوم لہو و یوم علیہ والا مسئلہ کہ آج میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے لیکن میرا وقت آئے گا تو میں اس کا بدلہ لوں گا. بلکہ کہا بھی مولانا دھاندلی انگریزی میں اٹس ناٹ فیئر, لیکن وہ انگریزی ان کو آتی نہیں تھی جو عورتیں میرے اوپر اعتراض کرتی تھی, مجھے کون سی آتی ہے, لیکن خلاصہ یہ ہے ویل للمطففین کہ اب جب ایک خاتون بہو بنی تو وہ کچھ اور ٹائپ کی ساس چاہ رہی, اور جب یہی خاتون ساس بن گئی تو اب ان کو کسی اور ٹائپ کی بہو چاہیے. یہی چیز میں نے کتنے لوگوں میں دیکھ, جتنے بھی آج بڑے بڑے پیسے والے مالدار اپنا بزنس کرنے والے اپنے کاروبار کرنے والے, ان میں سے اکثر وہ اکثر سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر ایسے کہ انہوں نے اپنی زندگی شروع کی تھی کسی کے یہاں ملازم تھے, کسی کے یہاں کام کرتے تھے, کسی کی دکان کے اندر کے نوکر کے طور پہ تھے, پھر آہستہ آہستہ کچھ ان کی کوشش کچھ اللہ کی برکت کچھ دعا کی قبولیت آج سیٹ بن گئے, آج کاروبار کے مالک بن گئے, آج یہ دکاندار بن گئے. اس وقت جس طرح سے انہیں یہ یاد آتا تھا کہ کاروبار کے مالک کو یا ہمارے سیٹ کو اپنے نوکروں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے, نوکر نوکر ہے غلام نہیں ہے کہ جتنا چاہے جس طرح چاہے اسے کام لو, تنخواہ کچھ بھی نہ دو اور 24 گھنٹے اسے ڈیوٹی پہ رکھو. لیکن جب یہ لوگ مالک بنتے ہیں تو ان مالکوں سے زیادہ ظالم ثابت ہوا کرتے ہیں. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ یاد رکھو. اب میں اس کے اندر ایک مذہبی مثال نہیں لانا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی مثال, کیونکہ ہم لوگ تو بہرحال ہر قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں, اگرچہ مولانا عبدی صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں جو عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں مجھ سے علم میں بہت زیادہ, تو اس اعتبار سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علم اپنی جگہ, لیکن اب 40 سال سے مجلسے پڑھتے پڑھتے 45 سال سے تجربہ بھی ہو گیا. وہ لوگ جن کے حالات جب خراب تھے وہ خمس سے لوگوں سے مدد لیتے, یعنی مثلا سید ہیں تو سہم سادات لیتے ہیں, اور اس وقت وہ اچھے طریقے سے خمس دینے والوں کو سنایا کرتے تھے. مولانا یہ کوئی طریقہ ہے؟ سہم سادات ہمارا حق ہے, یقیناً حق, کہا اس طرح سے دیا جا رہا ہے جس طرح بھیک بھی نہیں دی جاتی ہے فقیر کو. لیکن آج جب وہ اس پوزیشن میں آئے کیا وہ اللہ نے ان کو اتنی برکت دی, خمس میں تو اللہ کا وعدہ بھی ہے, اللہ کا امتحان مت لیجیے گا لیکن اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ باقاعدگی سے خمس دو, دیکھو کتنی برکتیں تمہیں اسی دنیا میں مل رہی. اب اس پوزیشن میں وہ آ گئے, ان کے خمس دینے کا طریقہ تو اس سے بھی برا جتنا 30 سال پہلے ان لوگوں کو ایکسپیرینس ہوا تھا خمس دینے والوں سے. تو یہ جو ہمارے یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ, ہر آدمی جب مظلوم ہوتا جب اس کی پوزیشن چھوٹی ہوتی ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا, اور جب وہ اپر ہینڈ والی پوزیشن میں آ جاتا, جب وہ برسر اقتدار آ جاتا, جب وہ صاحب اختیار ہو جاتا, وہ ساری کی ساری وہی غلطیاں کرتا رہتا. اور یہیں پر میری پرسوں رات کی مجلس ختم ہوئی تھی, یہیں پہ ختم ہوئی. ایک رات کا گیپ آ گیا ہے تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ کا اصول ہے, اسی کو معصومین نے یہ کہہ کے بیان کیا کہ اللہ کے یہاں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلتا. اللہ کے یہاں ایک ہی طریقہ, جو اس دنیا میں تم دوسروں کے ساتھ کرو گے قیامت کے دن اسی انداز سے اللہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا. اور یہ سلسلہ میدان قیامت میں نہیں شروع ہوتا, موت سے ہی شروع ہو جاتا. موت جو ہے وہ قیامت کا پہلا دروازہ. چنانچہ روایتیں ہمارے پاس ہیں جسے پڑھنے کا آج موقع نہیں ہے, اور شاید آج کے لیے مناسب بھی نہیں, آنے والی کل رات شب جمعہ اس میں شاید پڑھ لی جائے, لیکن نہیں اس میں بھی نہیں. لیکن روایت یہ پوچھا گیا, مولا منکر و نکیر کس انداز سے آتا؟ منکر و نکیر بڑی سخت حدیثیں ہمارے پاس ہیں منکر و نکیر کے حوالے سے. ملک الموت کی بات نہیں کر رہا, ملک الموت تو ہے ہی ایک مرحلہ, پھر منکر و نکیر, بلکہ خود ملک الموت کے لیے بھی حدیث ہے, اور وہی حدیث ہے جو منکر و نکیر کے لیے. آپ نے سنا ہوگا کہ منکر و نکیر جو ہے وہ دو الگ الگ ٹیمیں, ایک منکر و نکیر ہے اور ایک مبشر و بشیر ہے. کچھ لوگوں کے پاس منکر و نکیر جاتے ہیں, کچھ کے پاس مبشر و بشیر جاتے ہیں, نہیں یہ ایک ہی. لیکن کچھ لوگوں کے پاس وہ دو فرشتے منکر و نکیر بن کے جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس وہی دو فرشتے جاتے ہیں مبشر و بشیر بن کر، فرشتے وہی دو فرشتے، ملک الموت وہی ایک ملک الموت، مولا کس انداز سے آتا؟ دونوں حدیثیں مل جاتی ہیں، اس لیے میں دونوں کو ملا کر بتا رہا ہوں. کہا کہ ملک الموت، انداز کیا مطلب؟ کہ مولانا مولا سنا بڑی خوفناک شکل ہوتی، بہت زیادہ تکلیفیں دیتا. امام نے کہا نہیں، ملک الموت کی نہ کوئی شکل ہے نہ ملک الموت کی کوئی تکلیف، یہ سارا دار و مدار تم پر ہے، یعنی مرنے والے کے اوپر. مرنے والا اگر دنیا میں نیک تھا تو اتنی اچھی شکل میں منکر ملک الموت آتا، اور اتنی اچھی شکل میں منکر نکیر آتا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا مجھے موت دینے آیا. مزے مزے سے باتیں کر رہا، جنت کا پھول سونگا رہا، بھائی ذرا سونگنا، بڑی اچھی خوشبو ہے، اسے پتا بھی نہ چلا کب سونگتے سونگتے اس کی روح جسم سے نکل کے جنت کے پھول میں آ گئی، اور یہ پھول لے جا کے وادی السلام میں رکھ دیا گیا ہے. اور اگر تمہارے اعمال برے، اور اگر تمہارے اعمال، تو ملک الموت اس انداز سے آتا کہ اتنی خوفناک تو اس کی شکل ہے کہ شکل دیکھ کر ہی آدمی مر جائے، لیکن مرنے نہیں دے گا ملک الموت، آہستہ آہستہ موت دے گا، تکلیف پہنچا کے موت دے گا. سوال و جواب کے لیے منکر نکیر بھی آتا ہے تو بڑے خطرناک انداز میں آتا ہے. سارا دار و مدار تمہارے اوپر ہے، اور یہاں سے لے کے قیامت کا، قیامت میں بھی وہی حدیث جو میں نہیں پڑھ پایا تھا پرسوں، لیکن چونکہ پرسوں رات کی مجلس کا عنوان خالی شب قدر سے ریلیٹڈ نہیں تھا، مجھے جلدی اس بات کی تھی، پرسوں کے شب قدر میں بہت اہم تھا وہ پیغام، لیکن بہرحال اس کا تعلق پورے سال سے ہے، پوری زندگی سے ہے کہ مولا قیامت کے دن اللہ کس طرح سے حساب کتاب لے گا. اچھا میں اپنی ایک اور خصوصیت بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ مولانا پہلے دن آئے تھے امام حسن کے فضائل پڑھ رہے تھے، دو دن کے بعد مولا علی کے فضائل ہوئے، آخری دن ہے تو اپنے فضائل پڑھ رہا ہوں. فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ سن. یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہم جاتے ہیں دنیا کے مختلف ایئرپورٹس پر، بہت زیادہ ٹریولنگ کرنا پڑتی، یہاں تک کہ بہرحال اب ہم کثیر السفر کی منزل پہ آ گئے، مسافر ہوں تب بھی روزہ رکھنا ہے، کہیں ایک دن ٹھہرے تب بھی پوری نماز پڑھنا ہے. لیکن بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ مختلف ایئرپورٹ سے گزرنا پڑتا، دو قسم کے کسٹم آفیسر ملتے ہیں اگر کبھی روکا جائے. بہت سی جگہوں پہ تو اب گرین چینل بن ہی گیا ہے، لیکن جب تک نہیں تھے اور ابھی بھی جہاں جہاں نہیں، اب ہم کو ذرا دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں کس کسٹم آفیسر کے پاس جائیں. وہ ذرا بڑا شریف نظر آ رہا، چہرے سے بڑا نرم لگ رہا، وہاں جانا بہتر ہے یہاں نہیں جانا، تو شکل سے ہی ایسا خرانٹ لگ رہا ہے اور شکل سے ہی ایسا. اچھا ہم کس کو کہتے ہیں شکل سے بہت سخت؟ جو قانون کی پابندی کرے گا. اور کسے کہتے ہیں بڑا شریف ہے جو قانون توڑ دے گا؟ لیکن خیر وہ ایک الگ ٹاپک. شریف ہمارے یہاں وہی ہے جو ہمارے لیے ہر قانون کو توڑنے کو تیار ہو، چاہے وہ دنیا کا قانون ہو چاہے وہ دین کا قانون ہو. لیکن خیر اب میں کام سی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہاں جب، اور ہوتا یہی ہے کہ اب شکلوں کو چھوڑے کبھی شکلیں دھوکہ دے دیتی ہیں. جسے ہم شریف بن کے گئے تو بڑا ہی رزیل اور کمینہ نکلا، لیکن وہ کمینہ ہم نے اس لیے کہا کہ اس نے پورا پورا قانون چلایا. لیکن اب دو انداز ہوتے ہیں، سوٹ کیس کھولیے، کھول دیا. اب ایک کسٹم آفیسر بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اس نے ادھر ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا، ایک دو ہاتھ مارے کچھ دیکھا بھی نہیں، بند کیا چوک سے نشان لگایا لے جائیے. ہم باہر اس کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے کہ کتنا اچھا ہے کتنا نیک ہے اس نے کتنا لحاظ، اور ایک ہے کہ نہیں بدتمیزی نہیں کی بدتہذیبی بھی نہیں کی، لیکن کا ہر چیز چیک ہو. ایک ایک کپڑا اس نے اٹھایا، کپڑے کی سلائی تک اس نے ادھر کے دیکھی، سوٹ کیس کو اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے تھپ تھپا کے دیکھا، جوتوں تک کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہاں ہم ڈیڑھ گھنٹہ کھڑے رہے، وہ جو انتظار کرنے والے باہر ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے کیا ہوا مولانا کو. تو خیر اب یہ ہم کو بہت سخت ملا، مولا قیامت کے دن خدا کا حساب کتاب کیسا ہوگا؟ وہ اس کسٹم آفیسر کی طرح حساب کتاب لے گا یا اس کی طرح سے؟ کہا نہیں، اللہ کے یہاں کوئی سسٹم نہیں. اچھا اللہ کا نظام بغیر سسٹم کے نہیں؟ سسٹم ہے لیکن سسٹم نہیں. اور وہ سسٹم نہیں کا مطلب دار و مدار دنیا میں تم پر ہے کہ جو لوگ تمہاری ڈیلنگ میں آتے تھے، اگر تم ان سے بڑے کڑک اور بہت ہی اسٹرکٹ بن کے معاملہ کرتے تھے. ایک جملہ ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی حرام نہیں کر رہے، جو ہمارا حق ہے پائی پائی ہم مانگ رہے ہیں، ہم کسی کی ایک پائی لینا نہیں چاہتے اپنی ایک پائی چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں جیسے دولت کے حوالے سے کہ نہیں بھائی ہم نے گاڑی خریدی ہے، مال حرام نہیں حلال ہے، اب ہمارا پیسہ جس طرح چاہے خریدے. تو اب امام فرما رہے کہ جیسے ایک وہ کسٹم آفیسر ہوتا، ایک ایک چیز کو چیک کرتا، آخر میں کچھ بھی نہیں ملا، ہم باہر نکلے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کچھ لوگوں کا نامہ اعمال اس طرح کھلے گا، فرشتوں نے نامہ اعمال کھولا، خداوندہ کیسے دیکھیں؟ کہا ایک ایک پیج دیکھو، ایک ایک لائن دیکھو، ایک ایک عمل دیکھو، ایک ایک سیکنڈ دیکھو. 65 سال کا ہے تو 65 سال میں نابالغ کا زمانہ چھوڑ کر ایک دن بھی نظر انداز نہ کرنا. بھلے یہاں 10,000 سال گزر جائیں حساب کتاب میں، بھلے یہاں 20,000 سال گزر جائیں، نہ اللہ کو کوئی جلدی، نہ ہمیں کسی جاب پہ جانا ہے یا بچوں کو اسکول بھیجنا ہے. تو اب امام فرما رہے ہیں ایک ایک صفحہ چیک کیا جائے گا 65 سال کی بالغ زندگی کا، ایک ایک عمل چیک کیا جائے گا، ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک منٹ کا حساب لیا جائے گا. کھڑے کھڑے آدمی کی حالت تباہ ہو جائے گی. اور ایک دوسرا آیا مومن، فرشتے اس کا نامہ یامہ لے کر آئے. خدا بندہ یہ کیسے دیکھیں؟ ارے کیا دیکھو گے، ایک صفحہ پہلا دیکھو، ایک صفحہ آخری دیکھو، ایک صفحہ بیچ کا دیکھو، اور وہ بھی زیادہ سختی سے مت دیکھنا. ایک نگاہ ڈالی صفحے پر، ایک شروع بیچ آخر، بھیجو اس کو جنت کے اندر، اور وہ وہاں سے تھاک سے ایک مرتبہ ہنستا مسکراتا جنت میں جائے گا. تو مولا یہ فرق کیسے ہوا؟ کہا کہ جس نے دنیا میں دوسروں کو اس طرح سے باریک بینی سے چیک کیا ہے، کچھ لوگوں کی آنکھ بڑی مائکروسکوپک آنکھ ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو وہ اتنے غور سے دیکھتے ہیں، آپ کے ایک ایک عمل کی گہرائی میں اتر کے جاتے ہیں. کہ ان کا نامہ اعمال اسی طرح چیک کرو، اور کچھ اس کسٹم آفیسر کی طرح ایک ہاتھ ادھر مارا، ایک ہاتھ ادھر مارا، جائیے خدا حافظ، چاک سے نشان لگا لیا، قیامت میں ان کا حساب کتاب بھی اسی طرح ہوگا. تو اب یہ جو ایک اصول اسلام نے بتایا، اب اس کو ملائیے مولائے متقیان کے اس آخری وصیت نامے سے جس کا میں نے 2 مجلسوں میں تذکرہ کیا تھا. ایک میں تو آپ سے گزارش کی تھی کہ اس کو پڑھیے گا، اور دوسرے دن جب ایک خاتون نے سوال کیا کہ ہمیں نہج البلاغہ میں نہیں ملا، تو پھر میں نے دوبارہ اس کا تذکرہ کیا تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا 10 منٹ آپ نے لے لیے صرف اس سوال کے اس جواب کو سمجھانے میں، اور جواب پھر بھی نہیں دیا. تو آپ کا طریقہ تو وہی ہے جو کچھ لوگ بگلا پکڑنے کا طریقہ بتاتے، بگلا ایک جانور ہوتا. تو خیر میرے بچپنے میں اس کا ایک اس مارکا کی ایک سگریٹ آتی تھی، لوگ بہت شوق سے پیتے تھے پاکستان کے اندر، بگلا مارکا. تو خیر خلاصہ یہ کہ اس کو پکڑنا بڑا مشکل. پوچھا کسی سے کہ کیسے پکڑا جائے؟ کہا ویسے تم کو آتا دیکھے گا فوراً بھاگے گا، چپکے سے جاؤ اس کے قریب، پیچھے سے اس کے سر پہ موم رکھ دو، جب سورج جو ہے وہ دوپہر کا وقت ہوگا موم پگھلے گا، اس کی آنکھوں میں چلا جائے گا، وہ اندھا ہو جائے گا، پھر جا کے اسے پکڑ لینا. تو کسی نے کہا جب موم رکھنے جائیں گے اسی وقت کیوں نہ پکڑ لیں، جو موم رکھیں اور وہ پگھلے اور اس کے بعد اندھا ہو تو اس کے بعد ہم اس کو پکڑیں. کہا مولانا آپ کا یہ طریقہ ہوتا، 10 منٹ آپ نے بتا دیے، آدھے منٹ کا جواب تھا کہ خط نمبر 47 یا لیٹر نمبر 47، یہ آپ کہہ دیتے مومنہ سے ختم بات. اس کے لیے بھی آسانی تھی، ہمارے لیے بھی آسانی تھی. نہیں، میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے گیا کہ میرا دل چاہتا کہ ہماری قوم کا ایک ایک شخص مولائے متقیان کے کم از کم خطوط اور خطبات کے اس مجموعے نہج البلاغہ کو پڑھے، اور جو لوگوں کا پریکٹیکل پرابلم ہے کہ مولانا شروع کرتے ہیں، پہلے ہی خطبہ توحید کے بارے میں اتنا ڈرائی سا لگتا کہ وہیں بند کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ میری خواہش تھی، اس لیے میں تفصیل میں گیا، لیکن ابھی اشارہ ہو گیا کہ وہ پارٹ 2 میں جہاں مولا کے لیٹرز ہیں 47 نمبر، اس کو جا کے پڑھیے گا. لیکن یہ پھر میں آج یہ بات کیوں لے کے آیا، جو اب تک میرا عنوان تھا 15 منٹ اس کو مکمل کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آخری وصیت 20 20 20 وصیتیں میرا مولا بظاہر حسنین کو سنا کے کر رہا، لیکن نہیں، اصل جملہ یہ کہ حسن حسین کو مخاطب کیا اور کہا کہ میرے سارے گھر والے سنیں، اور جہاں جہاں تک کوئی میرا چاہنے اور ماننے والا ہے اس تک وصیت پہنچے، وہ بھی اس کو سنے. اس میں 20 باتیں مولا نے ارشاد فرمائی، اسی کما بے تقوی اللہ. یہ تو بہت ہی جرنلائز قسم کی وصیت ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. اب اس کے بعد جو پہلی چیز آ رہی ہے اسے سنیے، جو آخری چیز آ رہی ہے اسے سنیے، ان دونوں کو ملا کے ایک نتیجہ آپ کو نکالنا ہے. اس کے بعد پہلی چیز بتائی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنِّي قَسَّمَتُ جَدَّكُمَا، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے تمہارے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے خود فَإِنِّي سَمِعْتُ، میں نے خود سنا ہے تمہارا نانا یہ کہہ رہا تھا. اصلاح ذات البین افضل من عبادت الصنا. دو مومنین کے جھگڑے کو طے کرانا، دو مومنین کے اختلاف کو حل کرنا، ایک سال کی سنت عبادت سے زیادہ افضل ہے. پورا سال آپ نماز پڑھیں، ویسے قرنی قسم کی نماز، ویسے قرنی کا ذکر ایک تقریر میں آ گیا تھا اطاعت والدین اور زیارت معصوم کے حوالے سے، مگر ان کی عبادت جو تاریخ میں مشہور، وہ راتوں کو تقسیم کرتے تھے، کہتے تھے آج رات رکوع کی رات اور یہ کہے کہ جو عشاء کے بعد رکوع کرتے تھے تو فجر تک پوری رات رکوع میں گزار دیتے. آج کی رات سجدے کی رات ہے. عشاء کے بعد جو پیشانی زمین پہ رکھتے تھے تو فجر کے قریب پیشانی زمین سے اٹھایا کرتے تھے. تو ویسے قرآن افضلوں میں عبادت سنا, ایک سال تم نے مسلسل نمازیں پڑھی اور ایک سال تم نے مسلسل روزے رکھے, یقیناً اس سے مراد واجب نماز و روزہ تو نہیں ہے, سنت نماز و روزہ, اس سے زیادہ ثواب وہ بندہ مومن لے رہا جس نے صرف ایک کام کیا ہے. دو مومنوں میں کوئی اختلاف پیدا ہوا, وہ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے دور دھوپ کر رہا. ہم نے کہا کتنا کمبخت ہے فلاں آدمی, خالی واجب نماز کے وقت تو مسجد اور امام باڑے میں نظر آتا, پوری رات اعمال ہو گئے ہم کو نظر ہی نہیں آیا, سو رہا ہوگا, ہمیں کیا پتا. وہ کسی دو مومن کے درمیان اختلاف طے کرنے کے لیے اس وقت بیٹھا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ اس کا کون سی حدیث, حدیث رسول کی ہے, لیکن مولا علی نے اپنے آخری وصیت نامے میں اپنی شہادت کے موقع پر اسبق ابن نباتہ اور حجر ابن عدی کو جب رخصت کر دیا, کہا کہ اب صرف میں ہوں اور میرے گھر والے, تب یہ وصیت لکھوائی ہے, اور اس میں سب سے پہلے نماز سے پہلے قرآن سے پہلے حج سے پہلے یہ دو مومنوں کے جھگڑے کو طے کرانا. اور یہاں پہ ایک بات میں اس لیے کہہ دوں کہ اب وہ تاریخیں آ رہی جس کے اندر یہ مسئلہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا. اگر کہ آپ پہلی رمضان سے حج کی دعا مانگتے آئیں, وقتاً فی سبیل اللہ وحج بیت کل حرام, لیکن آخری راتوں میں حج کا مسئلہ اور بڑھ جاتا, کیونکہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ رمضان اگر خدا نہ خواستہ اس طرح گزرا کہ ہم اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے تو اب صرف ایک چانس ہے, عرفہ کے اندر میدان عرفات میں پہنچ جائیں. اب حج کا مسئلہ بڑھتا جا رہا. حج جو دعا سب سے زیادہ پڑھوائی جاتی جیسے رمضان میں استغفر اللہ کی دعا بہت زیادہ, چاہے دعائی علی ہو یا عظیم ہو, چاہے دعا اللہم ادخل علی القبور سرور ہو, چاہے دعائے مجیر ہو, چاہے دعائے جوشن کبیر ہو, خلصنا من النار یا رب, رمضان کے اندر کوئی بھی عمل کوئی بھی تاریخ ہو گھوم پھر کے استغفار ضرور آتا. حج میں جو دعا اسی طرح گھوم پھر کے آتی وہ یہ اذلنی ارشقا یوم ذل یوم لا ذل الا ذل, یہ ایک دعا ہے بہت چھوٹی لیکن حج میں یہ بہت بار پڑھائی جاتی ہے. بھائی جب آپ مسجد الحرام میں انٹر ہوتے تو حکم ہے نا, جس طرح امام کے حرم میں بغیر اجازت کے نہیں جاؤ, اللہ کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤ, دروازے پہ کھڑے ہو, ایک دعا پڑھنا پڑتی ہے اس کے اندر بھی یہ شامل. طواف شروع کرنا ایسا ہی نہیں کہ جائے منہ اٹھائے اور طواف شروع کر دیا, فقہی اعتبار سے وہ طواف صحیح لیکن فضیلت اور کمائی کے اعتبار سے طواف کا ثواب گیا. دعا پڑھو پھر طواف کرو. میدان مسا صفا اور مروہ پہ حاجرہ کی یاد میں سات چکر لگانا, ایسا نہیں کہ وہاں گئے صفا پہاڑی پہ نیت کی اور شروع کر دیا, صحیح ہو جائے گی حج ہو جائے گا لیکن وہ فضیلتیں اور برکتیں نہیں ملیں گی. وہاں کی دعا میں بھی یہ عرفات کا میدان, آپ عرفات میں گئے نیت کر کے سو گئے, رات کو شام کو اٹھے آپ کا حج صحیح ہو گئے, لیکن جو عرفات کی برکتیں اور فضیلتیں وہ کچھ نہ ملی, وہاں بھی یہ دعا. کون سی دعا؟ اذلنی یوم لا ذل الا ذلک, اے خدا جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا. آج تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سایہ مل جاتا, اس مکان میں نہ صحیح تو اس دکان کے نیچے, اس دکان کے نیچے نہ صحیح تو اس درخت کے نیچے, اس درخت کے نیچے نہ صحیح تو اس بس اسٹاپ پر, اس بس اسٹاپ میں نہ صحیح تو اس شاپنگ مال میں, کہیں نہ کہیں سایہ مل جاتا ہے. لیکن قیامت کا میدان جبکہ گرمی بھی اتنی زیادہ ہوگی, مارا قیامت کتنا گرم ہوتا پوچھا گئے, بلکہ یہ شیخ جعفر تستوری نے نارون حامیہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ قاریہ کی کہ گرم آگ, پہلے تو ایک اعتراض کیا کیا قرآن کا یہ لفظ عجیب نہیں لگ رہا ہے, آگ تو ہوتی ہی گرم, ٹھنڈی آگ کون سی ہوتی, کبھی کچھ سوال ایسے آ جاتے ہیں نا کہ آدمی چکرا جاتا ہے. بات تو صحیح لیکن اللہ کہہ رہا غلط بھی نہیں. جیسے ہماری فقہ کے دو مسئلے دونوں پر ہمارے اپنے لوگ اعتراض پہلے کرتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق غصے کے عالم میں نہیں دی جا سکتی. لوگ کہتے ہیں مولانا طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے, پیار و محبت میں کون کس کو طلاق دیتا, یہ ہمارے ہی اپنے بچے پہلا سوال کرتے ہیں. اور لیکن ہماری فقہ کا مسئلہ اپنی جگہ. دوسرا یہ, اب یہ بچے سامنے بیٹھے ہیں اچھا ہے آج یہ باتوں میں لگے, ورنہ یہ چیز ان کو سننا نہیں چاہیے. وہ کیا بات, باپ کو بھی اختیار نہیں ہے ماں کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو مارے. کوئی ایسا شرعی واجبات و حرام کا مسئلہ ہو تب تھوڑی سی مار کی اجازت ہے, مگر ایک شرط کے ساتھ کہ غصے میں نہ ہو. مولانا غصے ہی نہیں تو بچیوں کو مارا جاتا ہے, پیار میں کون اپنے بچے کو مارتا,
پیار میں تو پیار کیا جاتا ہوں. میں تیسری مثال دے نہیں رہا ہوں اس لیے کہ جملے بڑے بےہودہ ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ بعض حالتوں میں بیوی کے لیے بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے, لیکن خیر اس کو رکھیے ایک طرف, بچے کو سامنے رکھیے گا. کہا مولانا مارتے ہی غصے کے عالم, غصہ آئے گا تو ماریں گے نا, پیار و محبت میں کون اپنے بچے کو مارتا. تو اب سب کا جواب ہے, کیونکہ جو میں نے جملہ عرض کیا مولانا بیٹھے ہوئے, علم میں مجھ سے زیادہ, آپ ان سے دریافت کریں. فقہ کا مسئلہ, غصے میں طلاق دی تو نیلن بوائے, غصے میں بیٹے کو مارا چاہے پہلے حرام پہ مارا تو یہ گناہ. اسی طرح اب ایک سوال آیا نا کہ غصے ہی میں کوئی عمل ہوتا ہے, نہیں, اس کا جواب آج نہیں, پھر کب, آپ اناؤنسمنٹ سن لیں گے. لیکن اب آئیے دوسری چیز پر, قرآن کی آیت نارون حامیہ گرم آگ. ارے تو آگ تو ہوتی ہی گرم ہے, جو گرم ہو اسی کو تو آگ کہا جاتا, یہ کون سی ٹھنڈی آگ. امام نے فرمایا یہ جو دنیا میں تمہیں آگ نظر آتی, یہ جو دنیا میں تمہارے گھروں میں آگ جل رہی ہے نا, یہ ٹھنڈی آگ. مارا یہ ٹھنڈی آگ ہے, کہاں ہاں, قیامت کی آگ کو جب دیکھو گے تو اس دنیا کی آگ تمہیں ایسی لگے گی کہ تم تو کہو گے یہ آگ نہیں ہے, تو ریفریجریٹر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اگر جہنم کی آگ کو 70,000 مرتبہ پانی سے دھویا جائے, ایک بار دھویا تھوڑا کم ہوئی نا, پھر دھویا, تب جا کے یہ دنیا کی آگ بنے گی, یہ ہے جہنم. اور قیامت دنیا اور جہنم کے بیچ کا مسئلہ, اتنی سخت گرمی اور سایہ کہیں نہیں مل رہا ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی بس اسٹاپ ہے, نہ کوئی شاپنگ مال ہے, نہ کوئی چھت ہے, نہ کوئی چھتری ہے, کچھ بھی نہیں. اب اس دن آپ دعا مانگتے ہیں مسجد الحرام کے دروازے سے خانہ کعبہ کے صحن تک, اور خانہ کعبہ کے صحن سے صفا پہاڑی تک, اور صفا پہاڑی سے عرفات کے اعمال تک. یوم لا ذلہ الا ذلک, خدا بندہ جس دن تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اپنے سائے میں جگہ دینا. راوی نے پوچھ لیا امام سے, اور امام بھی وہ جن کی حدیثیں کم پڑھی جاتی ہیں, باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. مولا مولا مولا, تو کون لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا؟ کہا تین آدمی تو ہیں, اور ان میں پہلا اور دوسرا میرا موضوع ہے, تیسرا میں بتا نہیں سکتا ہوں, ممبر پہ بتانے کے لیے ممکن نہیں آج کل. پہلا دوسرا, کہا پہلا وہ آدمی, یہ بھی ہماری قوم کا بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ وہ عنوان ہے جو مولا کی شہادت کی مجلسوں میں ابھی باقی. لیکن میں نے کہا نا یہ تینوں مجلسوں میں پرانی پرانی باتیں مکمل ہوں گی, کل یا پرسوں یہ آ جائے گا, لیکن بہت اہم عنوان. اور وہ یہ ہے, امام نے فرمایا جو کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ, وقت پہ لڑکے کی شادی ہو جائے, ٹائم پہ لڑکی کی شادی ہو جائے, کتنے گناہ تو معاشرے سے ایسے ختم ہو جائیں. لیکن یہ پورا عنوان توجہ دیجئے گا, میں نے کیا کہا, جو لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا, طلاق کے لیے نہیں کہا, جو آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اصل یہی مسئلہ ہے کہ کسی بھی چلتے ہوئے گھر کو توڑوایا کیسے جاتا. اس کے بعد امام نے فرمایا جو دو ناراض مومنین کو ملانے کی کوشش کرتا, اصلاح ذات البین, اس دن آپ کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, جس دن پورے میدان قیامت میں کہیں بھی سایہ نہ ہوگا. یہ وہ دعا ہے جو آپ پورے حج میں بار بار اور بار بار اور بار بار پڑھیں گے. اور مولا کی آخری وصیت, اصل تو مولا کی بات, البتہ اس کا ایک تعلق بنتا ہے آخری وصیت سے. آخری وصیت میں صرف ایک جملے میں پڑھ کے آگے بڑھوں گا, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, باقی لوگ بعد. البتہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس اصلاح ذات البین کے لیے آدمی گناہوں سے اپنی نگاہیں پھیرے. آخری نصیحت کی اور خبردار, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا, وہ اپنی جگہ ہے, یہ فریضہ اپنی جگہ ہے. تو اب میدان قیامت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہر اعتبار سے, قیامت کسے کہتے ہیں, ملک الموت کے آنے سے, اگر آپ کو خوبصورت ہینڈسم اسمارٹ قسم کا ملک الموت چاہیے, ملک الموت آپ کے ہاتھ میں ہے بنانا, جیسا چاہو گے ویسا بن جائے گا, کمپیوٹر کے سافٹ ویئر ہے نا, آپ اپنی پسند سے شکلیں بنا سکتے ہیں, ناک ایسی ہو, کان ایسا ہو, دانت ایسے ہو, ہونٹ ایسے ہو, رنگ ایسا ہو, بال ایسے ہو, ہیئر اسٹائل ایسا ہو, کپڑے ایسے ہو, جوتیاں ایسی ہو, اگر ملک الموت آپ کو اپنی پسند کا چاہیے تو روایت یہ ہے کہ سلسلہ شروع ہوگا جب تم دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا کرو اور دوسروں کو معاف کیا کرو, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا کہ اللہ اسی انداز سے تمہارے ساتھ. مگر اب یہ والی بات تھی جو شہادت کی مجلس میں رہ گئی, مگر ایک بات یاد رکھ, یہ جتنی نیکیاں آپ کر لیں, چاہے مولا کے پورے وصیت نامے پہ آپ عمل کیوں نہ کر لیں, یہ سب بیکار, جب تک کہ ان سب کے ساتھ ایک چیز نہ ہو, مقدس ارد بیلی. اتنے عظیم عالم کا میں نے نام لیا, کہ میں تو اگر کسی کو مقدس کہوں تو میرے اس جملے کی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ وہ عظیم مرجع کہ ہمارے مراجع کرام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، چاہے وہ سید سیستانی ہو، چاہے آغائے محسن الحکیم ہو، چاہے آغائے خوی، وہ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کا نام نہیں لکھتے، قال المقدس، مقدس نے یہ کہا. جب یہ آ جائے مقدس نے کہا ہے تو اس سے مراد صرف ایک شخصیت، وہ مقدس اردبیلی جو مولا کے حرم میں دفن ہے. آج مرد ان کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے، لیکن خواتین ان کی قبر کی زیارت کر سکتی، یہ الگ باتیں نہیں کرتی. مقدس اردبیلی کتنے عظیم مرجع اور کتنے عظیم عالم تھے. علم کے اعتبار سے بھی ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اور تقدس کے اعتبار سے یہی نہیں کا واقعہ، وہ کیا واقعہ ہے کہ یہ کربلا میں رہتے ہیں، مولا کی زیارت کے لیے نجف جاتے ہیں. اس وقت کا تذکرہ ہے جب یہ کربلا میں رہتے تھے، نجف جاتے ہیں. ایک مرجع ہمارے شہر میں آ رہا، چاند کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم بھی اس کا استقبال کرتے، لیکن مقدس سے اردبیلی جیسا مرجع آ رہا ہے، نجف میں یہ خبر پہنچ گئی. پرانا زمانہ، بہت پرانا بھی نہیں ہے، 200-300 سال پہلے، لیکن موبائل نہیں ہے، ٹیکسٹ میسج نہیں جا سکتا، انٹرنیٹ نہیں، بس یہ پتا چلا کربلا سے آ جانا. بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جو ان کی ایک عادت کہ ہر شب جمعہ یا ہر نوچندی شب جمعہ بہرحال آنا، لوگ استقبال کے لیے دروازے پہ موجود. اس وقت نجف شہر کی چار دیواری تھی یا دروازے تھے، بہت دیر ہو گئی مقدس نظر نہیں آئے. خیریت تو ہے، کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوگی راستے میں، کوئی نقصان، یہ ان کا واقعہ ہے، واقعہ ہر ایک نے سنا. اب لوگ پریشان ہیں، آخر بہت دیر بعد جب مایوس ہو گیا، اپنی جگہ سے ہٹنے لگے، تو دیکھا کہ مقدس آ رہے ہیں اور پیدل آ رہے ہیں اور بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. لیکن پیدل آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مرزا حسین نوری نے 122-112 سال پہلے نجف سے کربلا پیدل جانے کا ایک طریقہ قائم کیا تھا، جس پہ لوگ آج تک عمل کر رہے ہیں. اس پہلے عالم جنہوں نے اس پہ عمل کیا اور مرزا حسین نوری. تو اب پیدل، اچھا یہ واقعہ ان سے پہلے کا ہے، ابھی مرزا حسین نوری پیدا بھی نہیں ہوئے، 200 سال پہلے کی بات، لیکن پھر بھی لوگ پیدل آ جاتے تھے. پیدل آنے پہ تعجب نہیں ہے، ساتھ میں سواری کا جانور بھی ہے جو خالی ہے. اچھا حج میں یہ مستحب ہے، یاد رکھیے گا، حج میں یہ ہے کہ پیدل حج کرو مگر سواری بھی ساتھ میں لو. اور یہ سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا ان آقا حسن مصطفیٰ نے، جن کی ولادت کی محفل سے میری اس سال کی تقریریں شروع ہوئی. پیدل حج کرتے تھے، سواری ساتھ میں ہوتی تھی، تو وہاں پہ حج، اور حج میں یہ آج تک اسی لیے مستحب کہ امام کا عمل، اس کی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پیدل چلو کنجوسی کی وجہ سے نام اسلام کا دے دو. ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ کام کرنا ہے پیسہ بچانے کے لیے، 200 درہم بچ جائیں گے، 300 درہم بچ جائیں گے، اور کوئی پوچھے تو کنجوسی مت بتاؤ، کہ نہیں تو اسلام میں مستحب. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی دین کا نام لے کر جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ حاصل کرتے ہیں، تو سواری ساتھ میں لے کے چلو تاکہ پتا چلے کہ پیسہ بچانا جو مقصد نہیں ہے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل کرنا. مگر زیارت میں تو ایسا مسئلہ نہیں، سواری ساتھ میں خود پیدل آ رہے ہیں. گھبرا کے لوگوں نے کہا کہ خیریت تو ہے، اور اس سے پہلے ہر دفعہ سواری پر آتے تھے، کہا کہ ہاں دو چیزیں ٹکرا گئی تھی، اب میں دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے پیدل چلا. کہا کیا ٹکرا گئی تھی؟ کہا جب میں کربلا سے چل رہا تھا تو سواری کرائے پہ لینے گئے، جو ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک تھا اس نے، پرانا زمانہ ہے یعنی گھوڑے گدھے خچر، کہا کہ یہ جانور میں دے رہا ہوں لیکن یہ بتائیے اس پہ کتنا وزن کتنا رکھیں گے، آدمی کا الگ کرایہ، وزن کا الگ کرایہ. شاید آپ کو معلوم ہو، میں نے تو نہیں لیکن میرے والدین نے سفر کیا ہے اور آپ کے بزرگوں نے بھی کیا ہو، جب ہوائی جہاز بھی ویٹ کے حساب سے چلتا، جب آپ کو بٹھاتے تھے تو پہلے آپ کا ویٹ کرتے تھے کہ کتنا آپ کا وزن ہے، پھر جہاز اڑے گا. آج بھی ہیلی کاپٹر کا یہی اصول ہے، تو آپ سواری کے جانور ہیں، تو وزن کیا، کون سا وہاں رہنے جا رہا ہوں، جاؤں گا زیارت کروں گا واپس آ جاؤں گا، اسی طرح جا رہا ہوں تیار ہو کے آیا ہوں اسی طرح واپس آؤں گا. سر سے پیر تک دیکھا، اچھا کچھ نہیں، یہ نل بیگج کی اصطلاح آج کی نہیں ہے، یہ پہلے سے سلسلہ چلا رہا، کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح جا رہا ہوں آ رہا. اس نے کہا اچھا پھر اتنا کرایہ ہوگا، لے جائیے میری سواری. وہ گدھا یا خچر لے کے میں چلا، نجف کے بہت قریب پہنچا تو راستے میں ایک مومن نظر آیا جو بار بار اشارہ کر رہا ہے لوگوں کو کہ رکے، کوئی نہیں رک رہا. مومن تھا، میں رک گیا. ایک مرتبہ پوچھا کیا بات، اس نے دیکھا گھبرا گیا ہمارا مرضی لیکن اس لیے رک گیا میں نے کہا بتاؤ کیا بات کہا کہ نہیں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو کیا زحمت کہ نہیں بتاؤ تو صحیح کہا ایک بہت ارجنٹ ٹائپ کا خط اب کوریئر سروس بھی نہیں تھی آج سے 300 سال پہلے یہ نجف مجھے آج کسی صورت میں پہنچانا لیکن یہاں پہ میں ایسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں کہ اپنے گھر کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں اس لیے اس راستے پہ رکا ہوں کہ نجف بہت زیادہ دور تو ہے نہیں شاید کوئی میری بات سن کے میرا یہ کام کر دے میں نے کہا لاؤ پھر مجھے دو مومن کا کام ہے مومن کی خدمت ہے مومن کی خاطر ایک مسئلہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے ایسے مسئلے بہت لوگوں کو یاد ہوتے ہیں میں نے شروع میں بھی اسی تطفیف والی آیت میں کہا اپنے مطلب کے مسئلے بہت یاد ہوتے ہیں سنت روزہ اگر مومن آپ کو دعوت دے تو توڑ دیجیے گا یہ مسئلہ ہر ایک کو یاد واجب روزے کے مسئلے کسی کو یاد نہیں ہوتے سوائے چند لوگوں کے سنت روزے کے بھی باقی مسئلے یاد نہیں روزہ توڑنے کا مسئلہ ضرور یاد روزہ رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد اب میں تو کراچی میں رضویہ سوسائٹی میں رہتا ہوں رضویہ ہے جہاں پر تیار ہے انچولی ہے وہاں تو لوگ پان لے کے سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے جو مومن نکلے گا پیشکش کریں گے بسم اللہ یہ کھائیے اور روزہ توڑی تم ہمارا روزہ توڑواؤ ہم تمہارا روزہ توڑوائیں ہمارے مہاراجے کا فتویٰ ہے کہ یہ والی دعوت مومن اس میں شامل نہیں بلکہ ابھی میں یہاں آنے سے پہلے آغا سیستانی کی ویب سائٹ پہ ان کے مسائل دیکھ رہا تھا جو اتھینٹک ویب سائٹ ہے ہر ویب سائٹ تو اتھینٹک بھی نہیں لکھا کہ یہ والا اس میں نہیں آتا جو خالی روزہ توڑوانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے اب یہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے ویسے ہی 40 منٹ ہو گئے آپ گھڑی نہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو 40 منٹ ہو گئے لیکن یہ بات تو پوری کر لوں کہا کہ روزہ توڑ دیا کرو مومن کا دل نہ ٹوٹنے پر ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ پہ طواف خانہ خدا کا طواف کر رہے ہو سنتی طواف مومن کو کوئی مسئلہ پہ جائے توڑ دو طواف جاؤ جا کر پہلے اس کی خدمت کرو اسی انداز سے اعتکاف خدا کا آسن کا واقعہ اعتکاف میں بیٹھے تھے ایک مومن آگے بڑھا آقا حسین کے پاس گیا کہا مولا میرا ایک کام ہے کہا چلو تمہارا مسئلہ حل کرو جب آ رہے تھے تو اسی مسجد کے قریب سے گزرے دیکھا حسن پہلے بیٹھے کہا کہ جب تو اسی راستے سے آیا تو پہلے تو میرا بھائی حسن نظر آیا ہوگا اسے چھوڑ کے مشتاق کیوں آیا کہا مولا وہ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے انہیں میں کیا زحمت دیتا کہ یہ تمہارا خیال ہے اگر تم جاتے میرے بھائی حسن کے پاس وہ اپنا اعتکاف چھوڑ کے تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ آتے اعتکاف کرو تو ایک کا ثواب ہے مومن کی خاطر اعتکاف سے نکل جاؤ تو ایک اعتکاف پر 70,000 اعتکاف کا ثواب ملا کرتا ہے تو یہ اتنی ساری روایتیں ہمارے پاس مجھے طواف کی بات میں نے کہی وہ بھی معصوم کا واقعہ ایک بہت ہی پریشان حال آدمی صحنِ کعبہ میں آئے اچھا کعبے کے بارے میں ایک بات یاد رکھی مکے میں مقیم لوگ کم ہیں مسافر ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ مکہ کتنا بھرا ہوا مکے شہر کی آبادی سے زیادہ باہر والے آئے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ ہوتا تو وہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کا نہ کوئی دوست نہ رشتہ دار نہ جاننے والا صحنِ کعبہ میں آیا چاروں طرف دیکھ رہا طواف کرتے ہوئے چوتھے امام مل گئے ایک مرتبہ دوڑ کے گیا کہا فرزند رسول میں تو نہیں جانتا آپ تو جانتے ہیں کوئی ہے یہاں پہ اپنا مومن کہا یہ کیوں پوچھ رہے کہا مولا میرا ایک ضروری کام ہے بہت اہم مسئلہ ہے مدد چاہیے مجھے امام نے کہا تو کسی اور مومن کی بات کیوں پوچھ رہے میں تو موجود گھبرا کے کہا مولا ایک تو آپ میرے آقا اور مولا ہے پھر آپ طواف کر رہے ہیں آپ کا طواف کیا توڑواؤ امام نے طواف توڑ دیا اور کہا یاد رکھو اگر میں یہ طواف مکمل کرتا تو ایک طواف پر ایک کا ثواب ملتا طواف میں نے توڑ دیا تو ہر طواف پر 70,000 حجوں کا ثواب ملا 70,000 عمروں کا ثواب ملا 70,000 طواف کا ثواب ملا 70,000 جہاد راہ خدا کا ثواب ملا تو خالص زبان ہی سے ارشاد نہیں فرما رہے معصومین عمل بھی کر کے دے رہے مومن کی مدد مومن کی پیٹ میں خنجر ہوپنے کی بات نہیں کر رہے امام معصوم تو اب ایک مرتبہ مقدس نے کہا کہ مومن نے یہ خط مجھے دیا دو حق یہاں پہ ٹکرا رہے ہیں اگر میں مومن کو منع کر دوں کہ نہیں بھائی میں نہیں لے جاتا تمہارا خط وغیرہ تو یہ اس کا دل ٹوٹے گا اس کا مسئلہ رکے گا اور اگر خط لے لوں تو سواری کے مالک نے پہلے پوچھا تھا اس پہ آپ کو کتنا وزن رکھنا میں نے کہا کچھ نہیں رکھنا جس حالت میں تمہارے سامنے اسی حالت میں جاؤں گا اور آؤں گا اگر یہ لفافہ یہ انولپ لے کر میں بیٹھ گیا تو وہ جو کرایہ میں نے دیا اور جو مالک سے میرا وعدہ ہوا یہ اس کے خلاف ورزی ہو جائے گی خط نہیں لیتا ہوں تو مومن کا حق ٹوٹے گا خط لے لیتا ہوں تو سواری کے مالک سے کیا ہوا ایگریمنٹ ٹوٹ جائے گا دونوں کو جمع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے خط لے بھی لیا لیکن اس کے بعد اس کی سواری میں نہیں بیٹھا سارا فاصلہ پیدل طے کر کے میں اس نجف میں آیا ہوں وہاں تو اتنی احتیاط یا ملین درہم 2 ملین درہم کوئی کسی کا ڈکار جائے ویسے ذرا سے کھانے پینے بے احتیاطی ہو جائے مولانا میدے میں درد ہو رہا, کوئی لکڑ عدم پتھر عدم ٹائپ کی کوئی دوا ہے, کوئی ایک کوک ووک پی لیں گے تو یہ کھٹی ڈکارے آنا بند ہو جائیں. لیکن حق مومن کے بارے میں میدا اتنا طاقتور ہے, کسی کی جائیداد غصب کر لی, کسی کا مکان غصب کر لیا, کسی کا بزنس غصب کر لیا, کسی کے پیسے لے کے واپس نہیں کیے, اور مومن کو احساس تک نہیں ہوتا. مقدس بھی اسی امام معصوم کے ماننے والے ہیں, ہم بھی اسی امام معصوم کے ماننے والے ہیں. وہ ایک لفافے کے بارے میں سواری کے مالک کا حق ضائع ہونے سے ڈر رہے ہیں, ہم تو پوری سواری ہی غائب کر دیں, پتا چلے کہ گھوڑا ملا پھر مالک کو واپس گھوڑا نہ ملے. تو اب مقدس سے انبیلی اتنا عظیم مالک, اتنا عظیم مالک, اور اللہ کیا رتبہ اسی بات پہ ملتا ہے. نماز شب کے لیے نجف کے صحن میں گئے. پہلا پرانا زمانہ یہ واش بیسن وغیرہ تو ہوتے نہیں, کنویں میں ڈول ڈالا پانی نکال کے وضو کر, پورا ڈول جواہرات سے بھرا ہوا آیا, واپس الٹ دیا. خداوندہ جواہرات لے کے میں کیا کروں گا, اس سے تو وضو تک نہیں کیا جا سکتا, مجھے تو وہ پانی چاہیے جس سے وضو کر کے میں تیری بارگاہ میں سجدہ کروں. یہ ہے مقدس اردبیلی کا رتبہ, یہ مقدس اردبیلی, اتنے مقدس اور اتنے مولائی. مولائی کربلا میں جب رہتے تھے اور بعد میں جب کبھی زیارت میں جاتے ہیں, بھائی انسان کی ضروریات میں ایک ٹوائلٹ یا واش روم جانا بھی, جب کربلا میں رہتے تھے تب بھی کربلا سے 12 فرسخ دور جاتے تھے اور اس کے بعد ضروریات پوری کر کے واپس آتے تھے. ہم 1 ہفتے یا 5 دن کربلا میں قیام میں اس کو نہیں نبھا سکتے. انہوں نے کتنے سال گزارے, کہا کیوں, کہا یہ مقدس سرزمین, اس پہ آقا کے گھر والوں کا خون بہا, اور پرانی جب یہ جنگ کربلا اور اس کے بعد 12 فرسخ تک شہر کربلا تھا, میں ڈرتا اور گھبراتا ہوں پتا نہیں کون سے شہید کا کون سا خون کہاں پہ گرا ہوگا. تو جو کربلا کا باہر کا میدان ہے وہاں تک جاتا اور پھر واپس آتا ہوں. مولائی کتنے, بڑے سے بڑا مولائی بھی مجھے اس معیار پہ پورا اترتا آج نظر نہیں آتا. 3 دن اسٹے, 5 دن سے زیادہ کربلا میں آج کل کون ٹھہرتا. عبادت گزار اتنے ہیں, حق مومن کا خیال کرنے والے اتنے ہیں, مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا, اسی عام آدمی نے نہیں دیکھا. جیسے سید سیستانی کو خواب میں آگاہ خوئی آئے, یعنی ان کے بعد جو مرجے بنے جو انہی کے شاگرد تھے, مرجے کے بعد مرجے کا بیٹا مرجے نہیں بنتا, یہ پیری مریدی نہیں, یہ علم کا میدان ہے, جو علم میں زیادہ ہے وہ مرجے بنے گا. انہی کے شاگرد خواب میں دیکھا امیر علام, اور بڑی اچھی حالت میں دیکھا اپنے استاد کو, وہ تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ اچھی حالت میں ہوں گے, مگر ایک مرتبہ کہا کہ مقدس اتنا بہتر آپ کا رتبہ, ساری زندگی آپ کے اعمال کی اللہ نے بہترین جزا دی. اس وقت بھی نجف میں کھڑے نظر آئے مقدس, بھائی مرنے کے بعد تو آدمی جنت میں پہنچ جاتا ہے, چاہے وہ وادی السلام والی جنت, تو یہ نجف میں روزے میں کیوں کھڑے نظر آئے. اس لیے دونوں ایک ہی بات, جنت علی کے روزے کا نام ہے, علی کا روزہ جنت ہے, ایک ہی چیز ہے, تو فرق ہی نہیں ہے. نہیں فرق ہے, جنت کا رتبہ بھی کم ہے, جہاں جنت میں علی جس جگہ بیٹھے ہوں گے اس کا رتبہ باقی جنت سے بھی زیادہ. یہ روایت کا لفظ, یہ روایت کا لفظ ہے کہ وہ درخت گرا تھا جو مدینے کی مسجد میں تھا, پیغمبر نے دفن کیا تو یہی جملہ کہا تھا. لیکن خیر اب اتنی ساری باتیں نہیں, تو اب جنت میں ہے ایک مولا کے روزے میں شاگرد, لیکن ایسا شاگرد جو خود مر جائے, کہا کہ آپ بہت اچھی جگہ پر ہیں, آپ کے اعمال, یہ بات نہیں کروں, اعمال سب اپنی جگہ, جو کچھ مجھے فائدہ ملا اس کی محبت سے ملا, یہ کہہ کے زری کی جانب اشارہ کیا. میری نمازیں مجھے جنت میں نہ پہنچا سکی, میری عبادتیں مجھے جنت میں نہ پہنچا سکی, میرا یہ تقویٰ مجھے جنت میں نہ پہنچا سکا, جس چیز نے مجھے جنت میں پہنچایا وہ امیر المومنین کی محبت ہے. اتنا عظیم مرجی یہ جملہ کہہ رہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی ساری عبادتیں غلط ہیں, ساری نے کیا وہ کاؤنٹ ہوں گی, مگر جب تک کہ ان کے ساتھ محبت اہل بیت شامل نہ ہو اس وقت تک نیکیوں کا کوئی اجر و کوئی ثواب نہیں ہے. تو اب اپنی نمازوں کو, اپنے روزے کو, اپنی عبادتوں کو, اپنے شب اعمال شب قدر کو, اپنے حج کو, اپنے حقوق و ناف کو, اپنے تقوی کو, مومنین کے جھگڑے طے کرانے, وہ ساری عبادتوں کو اہم سمجھے, لیکن ان سب کے ساتھ اہل بیت کی محبت ہونا چاہیے. علی نہیں تو سارے اعمال بالکل بیکار ہیں. مقدس اردبیلی کا یہ پیغام ذہن میں رکھتے ہوئے اس سلسلے کی آخری بات, یہ جو آج مجھے بات کہنا تھی اس میں ایک چیز رہ گئی, وہ انشاءاللہ کل آئے گی. اور علی کی محبت میں بھی ایک چیز یاد رکھیے گا, وہ یہ کہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں نے وصیت نامے کا آخری لفظ کیا پڑھا تھا؟ امر بالمعروف. خالی نماز اور روزے کی تلقین دوسرے کو نہیں کرنا, محبت علی کا پیغام بھی دوسروں تک پہنچانا. یہ خالی اپنے حق کی دولت نہیں رکھنا. پیغمبر نے خدیر میں کہا تھا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو یہاں موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو اسیران کربلا قیدی ہیں, رسیاں بندھی ہیں بازوؤں میں, سر پہ چادر نہیں ہے, اپنے جگر کے ٹکڑوں کے کٹے سر سامنے نظر آ رہے ہیں. معمولی بات نہیں, مگر اس دوران بھی سلسلہ اس طرح جاری ہے کہ جب میرے مظلوم آقا سجاد کو منبر شام پہ جانے کا موقع ملا. موقع کیا ملا؟ مولا کا منبر ہے یہ, یزید کا منبر کو تھوڑی. ایک بار منبر پہ جانے کے بعد یہ خطبہ دیا تھا. جو جانتا ہے سو جانتا ہے, جو نہیں جانتا تو میں اپنا تعارف کرا دوں. انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, انا ابن علی المرتضیٰ. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا بھی ہوں, میں علی مرتضیٰ کا فرزند بھی ہوں, میں اس کا بیٹا بھی ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا, میں اس کا بیٹا بھی ہوں جس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا. ایک عجیب خطبہ جس کے بارے میں جو بات مجھے کہنا تھی وہ میں کل کہوں گا, لیکن خطبے کی بات آ گئی, مولا کا منبر پہ جانا آ گیا. تو صرف دو جملے آپ کی توجہ کے لیے. پہلا جملہ یہ ہے کہ پہلا شاید آپ نہ سمجھیں, وہ میں سمجھوں گا, مجھ سے زیادہ میرے قابل احترام عالم دوست سمجھیں گے. ایک جملہ, پہلا جملہ, منبر پہ جب خطیب جاتا ہے تو اسے ہاتھوں اور پیروں اور گردن کی آزادی چاہیے. کبھی اشارہ کرنا پڑتا ہے, کبھی سر کو گھمانا پڑتا ہے. اللہ اللہ, جو منبر شام پہ آج خطیب بیٹھا ہے, گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, مگر کیسا عظیم خطبہ دے رہا ہے یہ ہم سے پوچھئے. خطبے میں گلے میں توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑی. اور دوسرا جملہ خود آقا سجاد سے کہنا اور ہاتھ جوڑ کے کہنا اور معافی مانگ کے کہنا, آقا میں آپ کے مسائل کی توہین نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے کہ آپ کے مسائل سب سے زیادہ ہیں, مگر ایک جملہ, جب آپ کے خطبے نے مسجد شام میں کوہرام بپا کر دیا تو گھبرا کے یزید نے مؤذن سے کہا کہ اقطع کلامہ, ارے جلدی سے اس کا کلام کاٹ دے اور اذان دے. مولا آپ کی تقریر پوری نہ ہو سکی, آپ کا کلام کاٹا گیا مگر اذان کے ذریعے کاٹا گیا نا. جب آپ کا بابا اصغر کو لے کے میدان کربلا میں آیا تھا تو ایک بار عمر صاحب کہتا ہے ہر مولا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو کاٹ دے. مولا کسی اذان سے نہ کٹا, وہ تین بھال کا تیر چلا, اصغر کے گلے میں اس طرح فیمس ہوا, خون کا فوارہ بلند ہوا, حسین نے خون آسمان کی جانب اچھالنا چاہا, آسمان گھبرا گیا. مولا یہ خون ناحق نہ آنے پائے, قیامت تک کوئی بارش نہیں ہوگی, زمین پہ پھینکنا چاہا, زمین تھررا اٹھی. مولا یہ خون ناحق نہ آنے پائے, قیامت تک سبزہ نہ اگے گا. حسین پریشان, خون ہاتھ میں لے کے چہرے پہ ملا, نانا کے سامنے اس طرح جاؤں گا, انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں, اصغر تیرے لہو کا ٹھکانا ينقلبون. خداوندہ میرے مظلوم آقا حسین کے اس امتحان کا واسطہ, خداوندہ میرے مظلوم آقا زادے شہزادے علی اصغر کے خون ناحق کا واسطہ. الشام 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 کی فریاد کرنے والے میرے چوتھے امام کا واسطہ. آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں, خداوندہ خمِ حسین کے سوائے انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ تجھے واسطہ انہی مصائب اہل بیت کا, اہل بیت کے چاہنے والے خصوصاً جو آج کی مجلس میں ہیں, ان کی ساری دعائیں, خاص طور پر شبائے قدر میں جو دعائیں مانگی انہیں فوراً قبول فرما. خداوندہ جس اسلام کے لیے آل محمد نے یہ مصائب برداشت کیے, ہمیں کم از کم خود بھی اس دین پہ عمل کرنے اور اپنی اولاد کی بھی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
توجہ زیارت.